بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اسبياري كتاب الشرح كدرس جاري ہے، اور پچھلے درس میں ہم پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 95 پر، 95 پر. اگلے حصے میں امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں: هكذا كان الدين الى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها، وهكذا في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودع الناس إليه. إمام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها، ایسے ہی دین تھا سيدنا عمر رضي الله عنه کی خلافت تک، ایک ہی جماعت میں سب اکٹھے تھے. وہكذا في زمن عثمان، اسی طریقے سے عثمان کے زمانے میں، فلما قتل عثمان رضی اللہ عنہ جاء الاختلاف والبدع، وجب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا، اختلافات اور بدعت نے جنم لیا. وصار الناس احزابا، اور لوگ احزاب میں الگ الگ ہو گئے. وصاروا فرقا، اور فرقوں فرقوں میں بٹ گئے. رحمك الله. فمن الناس من ثبت على الحق عند اول التغيير، تو لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ تھے جو حق پر ثابت رہے تبدیلی کے ابتدا کے وقت. وقال به، اور حق کو واضح کہا اپنی زبان سے، وعمل به، اس پر عمل بھی کیا. ودع الناس الیہ، اس کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دی. فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں: هكذا قوله، امام بربهاري کا یقول هكذا كان الدين الى خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعه كلها وهكذا في زمن عثمان، شخص فرانتا في حياة الصحابة والتابعين كان المخالفون مختفين مندسين بين الناس كالقدرية وغيرهم. صحابة کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں جو مخالفین تھے صحابہ کے اور تابعین کے اور سلف کے جو ہیں، وہ چھپے ہوئے تھے اور گھسے ہوئے تھے لوگوں کے بیچ میں، یعنی صحابہ اور ان سلف کے بیچ میں، جیسے کہ قدریہ اور ان کے علاوہ. قدریہ وہ جماعت ہے یا وہ گروہ ہے جو تقدیر کے منکر ہیں، اور معبد الجوہنی ان کے سرداروں میں سے ہے. انہیں قدریہ کے تعلق سے سوال کیا گیا سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے، اسے مسلم کی پہلی روایت میں اگر آپ دیکھتے ہیں، اور انہوں نے واضح الفاظ میں برات کا اظہار بھی کیا اور اعلان بھی فرمایا کہ ہم ان سے بری ہیں. غور کریں، بہترین زمانے کے لوگ ہیں، صحابہ زندہ ہیں، ان سے علم لینے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور اسی زمانے میں کچھ ایسے لوگ بھی جو ان کی مخالفت کرنے والے ہیں، رہتے ان کے ساتھ، ان کے بیچ میں رہتے ہیں، پہاڑوں پہ نہیں رہتے، کسی اور جگہ میں نہیں، شہر میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی مخالفت کی ہے قرآن اور سنت کی. کیسے پتہ چلے مخالفت کی قرآن اور سنت، جبکہ دلائل ان کے پاس بھی تو ہے نا. تقدیر کے منکر جب تقدیر کا انکار کرتے تو دلیل قرآن سنت سے ہی لے کے آتے ہیں ان کے نزدیک، ان میں سے کوئی تورات اور انجیل کے دلیل پیش نہیں کرتا، تو کہاں سے پتہ چلا مخالفت کی قرآن اور سنت کی؟ سلف کی مخالفت کرنے سے، صحابہ کی مخالفت کرنے سے پتہ چلا ہے کہ وہ راہ راست پر نہیں ہیں. انہی کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں صحابہ اور تابعین کی زندگی میں جب وہ حیات تھے، موجود تھے، جو ان کے مخالفین تھے وہ انہی کے بیچ میں گھسے ہوئے تھے اور چھپے ہوئے تھے. وذلك لقوة الاسلام وقوة المسلمين. چھپے ہوئے کیوں تھے؟ گھسے ہوئے کیوں تھے؟ الگ سے اپنی جماعت بنا لیتے، الگ سے اپنا کام کر لیتے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسلام اس وقت طاقتور تھا اور مسلمان بھی طاقتور تھے، اہل حق طاقتور تھے، علم کی قوت تھی، عمل کی قوت تھی، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقرب، ہر اعتبار سے اجتماعیت تھی، تفرقہ نہیں تھا، اہل حق مجتمع تھے حق پر. تو مخالفین بڑی کوشش کرتے تھے کہیں سے ان کے قول کی ترویج ہو اور وہ عام ہو، عام لوگوں میں ان کا اثر ہو، ان کے اپنے کوئی متبعین ہو، فالوورز ہو جو ان کی تقلید کریں. حق تو ان کے پاس ہے ہی نہیں نا، اور حق ہمیشہ دلیل کی روشنی میں موجود ہوتا اور واضح ہوتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وذلك لقوة لسان المسلمين الى ان دس اليهود رجل يهودي من اليمن. یہاں تک کہ یہودیوں نے ایک سازش کے تحت ایک یہودیوں کو بیچ میں گھسا دے، مسلمانوں کو بیچ میں. یقال له ابن السوداء عبداللہ بن سبا اليهودي، جسے کہا جاتا ابن السوداء اور اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا یہودی. یہودی نے ایک سازش کی، اگر مسلمانوں کو توڑنا ہے، اگر مسلمانوں کی اس قوت کو توڑنا ہے تو تلواروں سے نہیں ٹوٹ سکتی ہے. اور تاریخ دیکھ لیں آپ، جب تک مسلمان متحد ہیں حق پر، شرط یہ ہے اتحاد حق پہ ہوتا ہے، باطل پہ اتحاد کبھی نہیں ہوتا، کمپرومائز حق پہ نہیں ہوتا کہ سب چلتے ہیں، اہل سنت اہل بدعت سب چلتے، دشمن ہمارا کافر ایک دشمن ہے، اور مجتمع ہوتے ہیں ہر اس چیز پہ جس پہ ہمارا اتفاق ہے، اس پر اختلاف ہے بعد میں لپٹیں گے، بعد میں دیکھیں گے، ایک دوسرے کو ابھی اس پہ معاف کر دیتے ہیں، عذر سب کا مان لیتے ہیں، لیکن جس پر ہمارا اتفاق اس پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں تھا کبھی، اہل حق حق پر تھے اور حق واضح تھا، اہل باطل باطل پر تھے اور ان کا باطل بھی واضح تھا، اور دونوں کا مجتمع ہو نہیں سکے. امت میں خرابی کب پیدا ہوئی؟ یہ قوت مسلمانوں کی، مومنوں کی یہ قوت کب کمزوری کی طرف پلٹی اور کمزور ہوئی؟ یہ طاقت کب ٹوٹی؟ جب اہل باطل بھی اہل حق ساتھ مل گئے اور حق کو آہستہ آہستہ کمزور کرنا شروع کیا. دیکھیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. سوال نہیں پیدا ہوتا حق اور باطل جمع ہو جائے، ممکن ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. جب باطل حق کے ساتھ مل جاتا ہے تو یقیناً حق میں کمزوری لازمی ہوگی اور حق باقی نہیں رہے گا، دونوں میں سے ایک باقی رہے گا. اور جو دین باطل پر قائم ہو، یا جو لوگ، جو قوم باطل پر متحد ہو جائیں، واللہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ سوال نہیں پیدا ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو یہودیوں نے ایک سازش کی کہ اگر مسلمانوں کو اس طاقت اور قوت کو توڑنا ہے تو انہی کے بیچ میں گھس کر ہم توڑیں گے، باہر سے توڑ نہیں سکتے. اس کے لیے ایک سازش کی، اور ایک شخص ابن السوداء عبداللہ بن سبا یہودی یمن سے نکلا، یہ یمن کے یہودیوں میں سے تھا، مدینہ کی طرف روانہ ہوا. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ صالح بن حفظہ اللہ فجاء الى المدینہ واظہر الاسلام فی خلافۃ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. مدینہ پہنچا اور اپنے اسلام کو ظاہر کیا. ظاہر سے کیا مراد ہے؟ باطن میں اسلام نہیں ہے، باطن میں یہودیت ہے، کفر ہے، لیکن زبان سے کلمہ پڑھ لیا. کیا زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی ہے؟ نہیں کافی ہے. اس لیے کلمہ توحید کی 8 شرطیں ہیں، ان میں سے 5 کے تعلق دل سے ہے. عجب بات دیکھیں، تقریباً تو باطن سے ماننا پہلے ہے، دل سے ماننا، یقین کر لینا، اقرار کر لینا لازمی ہے، پھر زبان سے اقرار ہے، پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے. ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. کیا ہے؟ قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان. قول اور عمل، دل کا قول، زبان کا قول، اور دل کا عمل اور جسم کا عمل، یہ ایمان ہے اور کلمۃ التوحید ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں اسلام کو ظاہر کر دیا سر عثمان کے خلافت میں. اچھا. وجعل يسب عثمان في المجالس، اس نے عثمان پر گالیاں بکتا رہا، جملے کستا رہا، عیب جوئی کرتا رہا، تنقیص کرتا رہا مجلسوں میں. لأنه ادعى الإسلام خدعة، کیونکہ اس نے دھوکے سے اسلام کا دعویٰ کیا، دھوکہ دینے کے لیے اسلام میں داخل ہوا. ثم أخذ ينفث سمومه في المجالس، پھر اپنے زہر کو گھولنے لگا اب مختلف مجالس میں، مجلسوں میں. ويحضره السفهاء، اور بیوقوف لوگ اس شخص مجلس میں حاضر ہوتے اور اس کی باتوں کو سنتے، ورنہ اگر عقل مند سمجھدار لوگ ہوتے تو اپنے زمانے کے سب سے عظیم اور سب سے بہترین انسان کے خلاف زبان درازی پر کیسے صبر کر سکتے، اور ان کے کانوں میں یہ تنقیص کیسے پڑ سکتی تھی. تو بیوقوف تھے، جاہل تھے، سفہا تھے، سننے والے. ويحضره السفهاء والأغواد والجهال، اس قسم کے لوگ جو ہیں، بے وقوف، کم عقل، جاہل لوگ جو ہیں، وہ شامل ہوتے تھے اور حاضر ہوتے تھے. وبعض الناس وكثير من الناس يهوون السب والقيل والقال، اور بعض لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ پسند کرتی ہیں گالی گلوچ اور باتیں سننا یا باتیں بنانا. دیکھ لیں عوام الناس کو، عام مجالس میں کیا ہوتا ہے؟ کسی غیبت ہوتی ہے، چغل خوری ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، بد کلامی، بد زبانی، یہی ہوتا ہے، نہیں ہوتا. شادی بیاہ کے وقت دیکھ لیں آپ، یہاں تک کہ تعزیت کے وقت بھی دیکھ لیں آپ کیا ہوتا ہے، جب 2-4 لوگ بیٹھے ہوتے تو کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا سیاست کی باتیں ہوں گی، حکمرانوں کی غیبت کی رہی لوگ کر رہے ہوں گے، یا علماء کی باتیں ہوں گی، یا دنیا کی عام سے باتیں ہوں گی، یا اپنے دوستوں پیاروں میں سے کسی کی غیبت ہوگی، بد کلامی، بد زبانی ہوگی، فکریں کستے ہیں، جملے کستے ہیں، بس کسی ایک شخص نے بات شروع کرنی ہے، پھر دیکھ لو اس مجلس میں آگ کیسے لگتی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. شیخ صاحب فرماتے ہیں وبعض الناس او كثير من الناس يهوون السب والقيل والقال فاجتمعوا عليه، بس اس پر لوگ جمع ہو گئے، من پسند باتیں جو وہ چاہتے تھے، ایک شخص تھا جو ایسی باتیں کرنے والا تھا، وہ ان کو مل گیا، تو لوگ آہستہ آہستہ اس کی مجالس میں جاتے رہے. پہلے اس نے شروع کیا مجالس میں جانا، پھر ایسا وقت ہے کہ لوگ بھی اس کے پاس جاتے گئے. فاجتمعوا علیہ. اچھا، ہوا کیا ہے؟ سوال یہ ہے، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، ہوا کیا ہے؟ سن عثمان پر کیوں بد کلامی، بد زبانی اور گالی گلوچ سے کام لیا اس بندے نے؟ اور یہ یعنی عبرت ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر عقلمند مسلمان کے لیے عبرت ہے، تاریخ سے سیکھنا چاہیے. ہم بات کریں سب سے بہترین زمانے کی، سن عثمان رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین میں سے تیسرے خلیفہ راشد ہیں، ان کے لیے گواہی کافی ہے کہ عثمان فی الجنہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان جنت میں ہے، بولے یہ گواہی کافی ہے، خلیفہ بن گئے، اس میں مسلمانوں کا اجماع ہوا ان کی خلافت پر، صحابہ کا اجماع ہوا، بعض لوگوں نے سیدنا عثمان کے خلاف پر طعن کرنا شروع کیا، جہل قسم کے لوگوں نے، اور ایک عام بات موجود تھی اس وقت بعض لوگوں میں کہ افضلیت میں افضل کون، سیدنا عثمان یا سیدنا علی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے اعتبار سے کون زیادہ افضل ہے؟ اہل سنت والجماعت اس میں ان کے دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ سیدنا عثمان افضل ہیں، دوسرا قول سیدنا علی افضل ہیں، لیکن خلافت میں سیدنا عثمان سبقت لے گئے ہیں کیونکہ اس پر اجماع ہے. اسے آپ سنتے ہو کہ بعض لوگ کہتے ہیں فلان میں تشیع ہے، مزید بتا رہی ہے کہ جیسے آج کل کے رافضی ہیں یہ جو قرآن مجید کو نہیں مانتے یا صحابہ کرام جو امہات المؤمنین کو گالیاں دیتے ہیں یا صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے. کہتے ہیں بخاری میں بعض راوی ایسے ہیں جو جن میں تشیع تھا، بعض کہتے ہیں لفظ جوشیہ تھے، اور ذہن کس کی طرف جاتا ہے؟ ان روافض کی طرف جاتا ہے، ہرگز نہیں. تو تشیع سے مراد یہ ہے کہ افضلیت مناقب میں سیدنا عثمان یا سیدنا علی کون بہتر ہے، لیکن خلافت کے اعتبار سے اجماع ہے، اختلاف نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے کہ سیدنا عثمان سیدنا علی سے پہلے ہیں. علیحدہ پہلا نمبر جو ہے یہ البدعت کا قول ہے، اہل سنت کا قول نہیں ہے. پہلا نمبر کس کا ہے خلافت میں؟ الصدیق کا ہے، وبکر الصدیق رضی اللہ عنہ عن الصحابۃ اجمعین، اور اس میں سیدنا علی کی کوئی تنقیص نہیں ہے کہ چوتھے نمبر پہ ہیں. یہ پہلے نمبر پہ کیوں نہیں ہے؟ یہ صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور اجماع دین کے مآخذ میں سے ایک مآخذ ہے، سورس ہے دین کا، قرآن اور سنت کے بعد. اور قرآن و سنت میں کئی دلائل ہیں کہ سید بکر صدیق صحابہ میں سے سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پرانے ساتھی، سب سے پرانے صحابی، جاہلیت میں اور اسلام میں بھی سبقت لے گئے دوسروں پر. الغرض تو بعض لوگوں نے سیدنا عثمان کے خلاف کچھ بد کلامی کی، بد زبانی کی، اور عیب جو اسے کام لیا. پھر عبداللہ بن سبا یہودی کو موقع مل گیا جب مدینہ پہنچا، کیونکہ ایک سازش کی تحت سازش کرنا چاہتا تھا، تو کہاں سے شروع کرتا؟ وہ اپنے دل سے تو اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، جسم سے ہوا تھا، زبان سے ہوا تھا، دل میں تو کفر بھرا ہوا ہے، بغض و نفرت اہل ایمان سے اور صحابہ سے. تو لوگوں کی مجالس میں اس نے دیکھا کہ بعض لوگ سیدنا علی کو افضل کہہ رہے ہیں، اسے عثمان کی بعض غلطیاں جو کہ غلطیاں نہیں تھیں غلطیاں بیان کر رہے ہیں. اس کو موقع مل گیا اور اس کو ہوا دینا شروع کر دی. جو باتیں وہ نہیں کر رہے تھے، بغض و نفرت کی، گالیوں کی، طعن کی، وہ اس بندے نے شروع کر دی. جاہل جذباتی لوگوں نے جو کم علم تھے وہ اس کے گرد اکٹھے ہونا شروع ہوئے، اور آپ دیکھ لیں اس دن سے لے کے آج تک اور تا قیامت ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو حکومتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں، وہ بڑے جوش و خروش سے سنتے ہیں، بڑے مزے سے سنتے ہیں، حصہ بھی لیتے ہیں، طعن بھی کرتے ہیں حکمرانوں پہ، اور ایک دراڑ سی پیدا ہو جاتی ہے حاکم اور محکوم کے بیچ میں، وہ یہ دراڑ بڑھتی جاتی ہے. یہاں تک کہ بد امنی، شر اور فساد پھیل جاتا ہے، خون ریزی ہوتی ہے. وہ یہی ہوا اس دن سے لے کے آج تک. دیکھیں منہج الخوارج کو دیکھ لیں، اس منہج سے جو نقصان اہل اسلام کو ہوا، واللہ اہل کفر سب مل کے نہ کر سکے، کیونکہ مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر ان کے پیٹھ میں خنجر مارنا جو ہے جتنا خطرناک اتنا ہی آسان ہے. دشمن تو آپ کے سامنے ہوتا ہے نا، پتہ بھی ہوتا ہے یہ دشمن ہے، آپ مقابل کے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. یا آپ کے اپنے لوگوں میں سے بعض لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو آپ کے سامنے آپ کے دوست نظر آتے ہیں اور پیٹ پیچھے خنجر گھونپ دیتے ہیں، اور ان لوگوں نے ایسا ہی کیا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک تحریک چلا دی اس بندے نے، اور لوگوں کو جمع کرتا گیا، مدینہ طیبہ پہنچا. وہاں پر بڑی کوشش کی اس بندے نے کہ اپنی کوئی جماعت بنا لے، لوگ سنتے تو تھے بات، لیکن علم کا نور تھا مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں. مدینہ پہلے مدینہ پہنچا، وہاں پہ اس کا کام نہ بنا، یہ لوگ سنتے تو تھے کرتے کچھ نہیں تھے. اس بندے کو کرنے والے لوگ چاہیے تھے نا، سن کے خاموش رہنے سے یا صرف زبانی شباشی دینے سے کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اس کو ایسے لوگ چاہیے جو کچھ کرنے والے ہوں، حرکت میں آ جائے، حرکی حزبی. کہاں سے سب کی اس زمانے کی بات ہے میرے بھائیو، یہ آج علماء کہتے ہیں فلان حرکی حزبی ہے، یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں. لوگوں کو حرکت میں لے کے آنا چاہتا تھا. حرکت سے کیا مراد ہے؟ کہ لوگ نکلیں اور کچھ کریں، دنگا فساد کریں، خون ریزی کریں، نقصان پہنچائیں مسلمان کو، اہل اسلام کو، مسلمان کی قوت اور طاقت کو توڑیں، کچھ کریں. لیکن مدینہ طیبہ میں اس کا کام نہ بنا، جیسے کہ اس کی دال نہ گلی تو کچھ نہ کر سکا وہ. دیکھ لیں جب علماء موجود ہوتے ہیں کسی معاشرے میں، کہتے ہیں نا صمام الامان، سیفٹی ویلو ہوتے ہیں نا، تو علماء کو اس طریقے سے کہا جاتا ہے، ایسے ہوتے ہیں معاشرے کی امن اور سلامتی. اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو علماء سے جڑ جائیں بس، اور علماء کی سنیں، علماء کیا نصیحت کرتے ہیں. اور علماء مخفی نہیں ہوتے کسی سے، کوئی چھپے ہوئے نہیں ہوتے. واللہ ہر دور میں سب سے بڑے علماء سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں نور ہوتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، اور منہج السلف کو واضح کر کے جو بات کرتے اس کے بعد کبھی چھپ نہیں سکتی. تو مدینہ سے ایک بندہ نکلا، مکہ کی طرف گیا، وہاں سے بھی نکلا، وہاں پر بھی علم کا نور موجود تھا. تو اس نے سوچا کہاں پر جاؤں، مصر کی طرف رخ کیا اپنا. مصر میں اس کے ہم پیارے ہم نوالے مل گئے، اس کے بات سننے والے مل گئے، ایک جماعت وہاں پہ بنا لی. پھر عراق کی طرف گیا، وہاں پر اس کے سننے والے تھے، اور کچھ کرنے والے بھی اس کو مل گئے، وہاں پر اپنی جماعت بنا لی. پھر حج کے موقع پر ایک حاجوں کی شکل میں مدینہ میں داخل ہوئے، اور سید عثمان کو قتل کر دیا. لمبا قصہ ہے الغرض، لیکن دیکھیں کس طریقے سے بات کہاں سے شروع ہوئی، حکمران کے خلاف زبان درازی کرنے سے. بعض لوگ کہتے ہیں یار کیا فرق پڑتا ہے، ہم سچ تو بولتے ہیں، حق تو بات کرتے ہیں، یہ لوٹتے رہے ہمیں، ہمارا مال کھا جائے. ایک طرف مال کھایا جا رہا ہے، دوسری طرف نہ مال رہے گا، نہ جان رہے گی، نہ عزت رہے گی، دونوں میں سے دونوں ضرر ہیں، دونوں نقصان ہیں، دونوں مفسدے ہیں. بڑا مفسدہ کیا ہے؟ تینوں نہ رہیں، یا ان میں سے ایک اگر جاتے باقی دو جو اس سے بڑھ کر ہیں، جان اور عزت محفوظ ہو جاتی ہے، وہ بہتر ہے. رہ گئی بات ان کے فساد کی، ان کے کرپشن کی، تو ہے نا رب حساب لینے والا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. آج کسی شخص کو چیز مخفی نہیں ہے. کئی ایسے لوگ جو تختوں پر بیٹھے تھے آج کہیں کے نہیں رہے. عزت عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، حاکم کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کام سونپیں وہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، وہ نہیں نبھاتا اس کا رب حساب لینے والا اسے، اور محکوم کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اگر وہ نہیں نبھاتا اس نے اپنے رب کا حساب دینا ہے. اس لیے آپ سے بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، سے مسلم اور دیگر احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اس موضوع پر آپ کو اتنی احادیث ملیں گی واللہ انسان حیران اور تنگ رہ جاتا ہے کہ فاسد کرپٹ حکمران آئیں گے، کرنا کیا ہے؟ فرما برداری کرو معروف میں، اللہ کے نافرمانی میں نہیں. اگر وہ خود نافرمانی کرتا ہے کرپشن کر وہ جانے اس کا رب جانے، تمہیں حکم دیتا ہے نافرمانی کو تم نہ کرو، ہاں مجبور کرتے ہو الگ بات ہے، عزیمت میں اگر مجبوری میں اس کی بات نہیں مانتے ہو تو رخصت ہے، اگر اب اس کی بات نہیں مانتے ہو اور اس کے خلاف بات کام کرنا چاہتے ہو، اپنا آپ کو نقصان دینا چاہتے ہو، اگر قتل بھی کر دے تو یہ عزیمت ہے، اور اگر اس کی بات مان لیتے ہو اور غیر شرعی کام بھی کر لیتے ہو تو مجبور کے پاس عذر شرعی ہوتا ہے. تو ہر صورت میں محکوم پر جب تک کہ وہ مخالفت نہیں کرتا شریعت کی کوئی حرج تو نہیں. لیکن اچھا یہ عجیب بات دیکھیں، کرنا کیا ہے حاکم کے ظلم پر؟ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. کب تک کرنا ہے؟ حتی تلقونی علی الحوض. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چیز چھوڑی ہے؟ اچھا بد شکل آتا ہے، بد صورت آتا ہے، بدکار آتا ہے، ظالم آتا ہے، فاجر آتا ہے، فاسق آتا ہے، دلائل موجود ہیں کہ نہیں؟ حبشی ہے، کالے رنگ کا ہے، شکل سے بگڑا ہوا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہے حاکم فاسمع واطع. اچھا کوڑے مارتا ہے، مال چینتے، کرپشن کرتا ہے، لٹیرا ہے، فاسمع واطع. عجیب سی بات ہے. اچھا صبر کریں، کب تک کریں؟ مرتے دم تک کرتے رہو، حتی تلقونی علی الحوض. اچھا ہمارا حق چھین لیتے ہیں، ہم اپنا حق کہاں سے مانگیں؟ واضح دلائل ہیں کہ نہیں؟ صحیح بخاری کی روایات ہے، تم اپنا حق اپنے رب سے مانگو، ان سے مت مانگو، وہ تو لٹیرے لوٹ لیتے ہیں نا، ان سے کیوں مانگتے ہو؟ اپنا حق اللہ تعالی سے مانگو اور ان کا حق ان کو دو. ان کا حق کیا ہے؟ سمع و طاعہ کا حق ہے. اور اپنا حق جو تم سے چھینا گیا ہے وہ کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو. اگر ایسے نہیں کرتا، یعنی اگر مسلمان ان نصوص پر عمل نہیں کرتا اور سلف کے منہج پر عمل نہیں کرتا اس کے مطابق، تو صبر باقی نہیں رہے گا، اور صبر ہے تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ خروج. دو راستے دیکھیں، فاصبروا یا فخرجوا. حکم کس چیز کا ہمیں دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے؟ فاصبروا. اپنے زمانے کے اور تا قیامت ہر زمانے میں آنے والے لوگوں میں سب سے عظیم لوگوں سے خطاب ہے، سب سے جو بڑے لوگ ہیں، سب سے جو عظیم ہیں، اولیاؤں کے سرداروں سے خطاب ہے. یہ نہ کہ ہم زیادہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم تو کاروائی کر کے رہیں گے، کرپشن پہ ہم خاموش نہیں رہیں گے. سن لیں ذرا، فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض. حکم دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ صحابہ کو. کیا آپ کا ایمان، آپ کا تقوی، آپ کی جرأت، آپ کے جذبات، آپ کی بہادری صحابہ سے بڑھ کر ہے؟ سبحان اللہ. صحابہ نے صبر کیا کہ نہیں کیا؟ صبر کیا ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں، خوارج کے ساتھ کسی بھی زمانے میں پہلے دن سے لے کے اور طاقم ان شاء اللہ رہے گا، اہل سنت میں سے ایک بندہ بھی ساتھ نہیں ہوتا ان کے. صحابہ کے زمانے میں فتنہ تھا، خوارج کے صف میں ایک صحابی بھی تھا. زمانہ بہترین زمانہ، صحابہ کا زمانہ ہے، بہترین زمانہ ہے. سیدنا علی کے خلاف تلواریں اٹھی، جیسے کہ آگے میں بیان کروں، سیدنا عثمان کے خلاف بھی جب ان کے قتل کیا گیا، سیدنا علی کے خلاف تلواریں اٹھی، ان میں سے ایک صحابی بھی تھا، کوئی صحابی نہیں تھا. کیوں؟ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض. ان کو پتہ صبر کرنا ہے ہر حال میں، وہ قرآن اچھا ہے حق پر ہے تب بھی صبر کرنا ہے، اور برا ہے فاسق ہے تب بھی صبر کرنا ہے. اچھا صبر کرنے سے کیا مراد ہے؟ لوگ ہوتے ہیں نا اکسانے والے، جھوٹ تہمتیں لگانے والے، جیسے نے عثمان پر تہمتیں لگی نا، اور تو کچھ بھی نہیں تھا نا، اہل حق پھر بھی صبر کرتے رہے، ان کا ساتھ نہیں دیا، اپنے کان ان کی طرف توجہ نہیں کیے. الغرض یہ ابتدا تھی اس فتنے کی. اور آپ دیکھتے ہیں دور حاضر میں جو خانہ جنگی ہوئی ہے کئی ملکوں میں، خانہ مسلمین کی سرپرستی میں اور ان کی جو قیادت ہے ان کی وجہ سے، جس کا یعنی اعتراف یوسف قرضاوی خود کر چکا ہے کہ ہم نے یہ سب کیے ہیں، جو مصر میں ہوا، اس سے پہلے جو تونس میں اور لیبیا میں ہوا، جو یمن میں ہو رہا ہے، جو شام میں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ انہی کا ہاتھ ہے. منہج الخوارج لے کر یہ لوگ آئے ہیں. نام کیا ہے؟ الاخوان المسلمین. پتہ نہیں کیسے مسلمان بھائی چارگی ہیں ان کی، یا جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، یا کوئی جو اسلام کے نام پہ جماعتیں آئی ہیں ان کا منشور، ان کا منہج کیا ہے دیکھ لیں آپ. وہ قرآن کے خلاف کارروائی کے لیے اکسانا ہے لوگوں کو، حاکم محکوم میں دراڑ ڈالنی ہے پہلے، پھر خانہ جنگی تک اگر معاملہ چلے بھی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حکومت کے خلاف بات ضرور کرنی ہے اور کارروائی بھی ضرور کرنی ہے. یہ باطل مناہج ہیں. الحمدللہ اہل علم نے واللہ کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کے مناہج اور ان کے جو بھی غلط فہمیاں ہیں یا شبہات ہیں سب کا رد کیا ہے الحمدللہ علم کی روشنی میں، اور ایک ایک چیز کو واضح کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، واپس آتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں فاجتمع علیہ ولما فطن له وطرد من المدینۃ ذهب الى مصر. جب لوگوں کو پتہ چلا اہل علم کو کہ یہ فتنہ ہے تو اسے مدینہ سے نکالا گیا، تو کہاں گیا؟ مصر کی طرف گیا. شیخ صاحب یعنی مختصر بیان کریں، ورنہ اسے پہلے مکہ میں جاتے، پھر مکہ سے نکالے جاتے، پھر مصر کی طرف جاتے ہیں. اچھا، ذهب الى مصر ووجد قرية في مصر في مصر مشهورة بالشقاق فانغمس فيها. تو مصر میں دیکھا کہ ایک ایسی بستی ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں میں تفرقہ ہے، شقاق ہے، اتفاق نہیں ہے، اجتماعیت نہیں ہے. اسے موقع مل گیا، اور مصر میں یہ جگہ مشہور تھی، معروف تھی کہ اس میں اتفاق نہیں ہے، ہر بات پہ الجھ پڑتے ہیں، اختلاف شدید ہوتا ہے ہر بات پہ. تو اس میں جا کے ڈوب گیا، ونشر سمومہ فیہا، اور اپنے زہر میں گھولتا گیا. وسب عثمان، سید عثمان کو گالیاں دیتا رہا. ثم فی النہایت تکون منہم عصابۃ معہا سلاح وقوۃ. پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ ایک گروہ بنا لیا اس بندے نے، جس کے پاس اسلحہ بھی تھا اور طاقت بھی ان لوگوں نے اپنے بنا لی. فجاءوا الى عثمان رضی اللہ عنہ يعترضون علیہ، سید عثمان کی طرف آئے اور اعتراض کرنا شروع کیا سید عثمان رضی اللہ عنہ پر. ويخطئونه، اور اس کی غلطیاں اور عیب جو شروع کر دیں. فعثمان رضی اللہ عنہ اجابهم ودحض شبههم، سید عثمان نے ان کی ہر غلط فہمی اور شبہ کا جواب دیا. جو بھی غلط فہمیاں تھیں، جو بھی وہ باتیں لے کے آئیں، سب کا جواب دیا. ثم رجعوا، پھر وہ چلے گئے. ثم تلاوموا في الطريق وقالوا ما عملنا شيئا، پھر راستے میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، جس غرض کے لیے ہم نکلے تھے وہ تو کام نہ ہوا. ثم رجعوا على عثمان رضي الله عنه، سيدنا عثمان پھر واپس پلٹے. وحاصروه في بيته، اور سيدنا عثمان کو اپنے گھر میں گھیرے میں ڈال دیا اور حصار کر دیا. والصحابه ارادوا ان يدافعوا عن الخليفه ولكن عثمان رضي الله عنه نهى عن ذلك خشيه الفتنه، اور صحابہ نے سيدنا عثمان رضي الله عنه کا دفاع کرنا چاہا، لیکن سيدنا عثمان رضي الله عنه نے منع کر دیا فتنے کے ڈر کی وجہ تک، فتنہ عام نہ ہو جائے اور مدینہ میں خون ریزی نہ ہو. وخشت صف کی دماء، اور خون ریزی سے ڈرتے ہوئے. نہاهم عن ذلك على امل ان مسئلہ فيها محاورة ومراجعة، اور اس لیے بھی منع فرمایا، ایک تو خون ریزی نہ ہو، فتنہ نہ ہو، اور یہ بھی امید تھی سرحدوں کو کہ بات ابھی بحث مباحثے میں ہے اور مراجعت میں ہے، کہ وہ ان کے کچھ غلط فہمیاں ہیں جن کا میں ازالہ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے، اب بھی کروں گا، پہلے بھی لوگوں نے باتیں مانی ہیں، ہو سکتا ہے ابھی بھی یہ لوگ بات کو مان لیں۔ یرید ان یقنعہم سرحدوں، یعنی ان کو قائل کرنا چاہتے تھے جو غلط فہمی ہے ان کا جواب دے کر۔ لیکنہم لما رأوا انہم لم یدرکوا شیئا بالحجۃ قفزوا علیہ باللیل، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہی، اس نے ان کے ساری غلط فہموں کا اور شبہات کا جواب دے دیا اور ان کے پاس باقی کچھ نہ رہا، تو رات کے اندھیرے میں سید عثمان کے گھر میں داخل ہوئے، والناس نیام، جبکہ لوگ سو رہے تھے، وقاتلوہ رضی اللہ عنہ، اس نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ لما رأوا ان شبہاتہم داحضۃ، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو غلط فہمیاں اور شبہات ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، ولا قبول لها، اور اب وہ قابل قبول باقی نہیں رہیں، انتہزوا الفرصۃ فی غفلۃ، تو انہیں وہ کیسے فائدہ اٹھاتے ہوئے غفلت میں، یعنی واغلب الناس فی الحج، اور اکثر مسلمان حج میں تھے، حج کا موقع تھا، والناس فی المدینۃ کانوا نائمین و آمنین، اور جو مدینہ میں موجود تھے اہل ایمان جو مسلمان تھے وہ امن و امان میں سو رہے تھے، على ان مسألة هي محاورة ومراجعة، اور وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ لوگوں جو گھیرا ڈالا ہوا سید عثمان کے گھر میں، یہ بھی کچھ غلط فہمی ہیں جو سید عثمان نے جواب دے رہے ہیں، تو مسئلے میں یعنی بحث مباحثہ ہو رہا ہے اور مراجعہ کا بھی یعنی حسن الظن ہے کہ مراجعہ بھی ہو جائے گا، لوگ بات مان بھی لیں گے۔ قفز علیہ فی اللیل قبحہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے، رات کے اندھیرے میں سید عثمان کے گھر میں داخل ہوئے، فی بیتہ وقتلوہ، سید عثمان کو قتل کیا، شہید رضی اللہ عنہ، اور شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہو یتلو القرآن ومعہ مصحف حتی سال دمہ علی المصحف، سبحان اللہ، سید عثمان رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب ذرا غور کریں، یعنی لوگوں کے کیا دل ہیں، عمر دیکھیں 70 سال سے زیادہ عمر ہے، بزرگ ہیں، تیسرے خلیفہ راشد ہیں، گھر میں داخل ہوتے رات کے اندھیرے میں، اور سید عثمان رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے وار کرنا شروع کر دیا تلوار سے۔ سید عثمان کی بیوی نائرہ رضی اللہ عنہا جو ہے اپنا خاوند کو بچانے کا اپنا ہاتھ آگے کرتی ہیں، تلوار سے ان کی 3 انگلیں کٹ جاتی ہیں، یعنی تھوڑا سا دل میں رحم بھی نہیں ہے۔ سن عثمان رضی اللہ عنہ قرآن مجید تلاوت کرتے رہے، نہیں چاہتے تھے کہ کسی مسلمان کا خون ان سے ہو جائے، ان کے ہاتھ جو ہیں کسی مسلمان کے خون سے رنگ جائیں یا خون ریزی ہو مدینہ میں۔ الغرض، سن عثمان کو قتل کیا گیا، اور سن عثمان کے خون کے چھینٹے جو ہیں وہ قرآن مجید پر جا کے رہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں حتی سال دم علی المصحف رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ ان ظالموں نے سید عثمان کو تلواروں کے وار کرنے کے بعد ان میں سے بعض ایسے بھی یعنی ظالم اور جابر تھے کہ سید عثمان کے سینے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پاؤں سے رودنا شروع کر دیا۔ یعنی 70 سال کا بزرگ ہے، قتل کر دیا ہے، دل میں اتنی بغض و نفرت کس چیز کی ہے؟ دیکھو سبحان اللہ، اہل بدعت کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے، اہل کفر کے ساتھ دوست نظر آئیں گی اور اہل ایمان کے خلاف بغض و نفرت، جیسے اللہ نے فرمایا ہے، اور یہ منہج الخوارج ہے۔ دوائش کو دیکھتے ہیں کیسے جلا دیتے لوگوں کو، کوئی رحم میں نظر آتا ہے کہیں پہ، زندہ جلا دینا، زندہ غرق کر دینا پانی میں، ٹینکوں سے روند لینا کبھی دیکھا ہے فوٹیجز بھی؟ واللہ دل دہل جاتے ہیں، پتہ نہیں کس طریقے سے، دیکھا نہیں جاتا واللہ. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے رحمت کو چھین لیتا ہے، یہی عذاب ان کے لیے کافی ہے واللہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں فحین اذن حدثت فتنہ، تو اس وقت فتنہ کی ابتدا ہوئی. ودع هذا الخبيث ان خلافه لعلي، اس خبیث نے دعویٰ کیا کہ خلافت سیدنا علی کی ہے. وان ليست لابي بکر ولا لعمر ولا لعثمان، خلافت کے اقدار سیدنا علی ہے، اور یہ خلافت نہ تو بکر کی ہے، نہ عمر کی، اور نہ ہی عثمان کی رضی اللہ عنہ وعن الصحابۃ اجمعین. وانما هي لعلي وان علی هو وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلافت کا حقدار سیدنا علی ہیں، اور سیدنا علی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، یعنی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو کی. تو علی جب پہلا نمبر، سب سے پہلے کس نے کہا؟ اس یہودی نے کہا، عبداللہ بن سبأ یہودی نے سب سے پہلے کہا کہ خلافت کا حقدار، اولین حقدار سیدنا علی ہیں، ابو بکر، عمر اور عثمان نہیں ہیں. تو علی جب پہلا نمبر کہنے والے اور گنگنانے والے جو ہیں، یہ دیکھنے کہ وہ کس کا قول رہ رہے ہیں اور کس کی قول پہ عمل کر رہے ہیں. وَنَهَا أُولَى ظَلَمُوا الْخِلَافَةَ وَأَخَذُوهَا اِغْتِصَابًا مِنْ عَلِي، اور ان تینوں نے سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم نے ظلم کیا اور زبردستی سے سیدنا علی سے خلافت کو چھین لیا. والعجیب ان علی رضی اللہ عنہ مدعا ہذا، عجب بات ہے کہ سیدنا علی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، رضی اللہ عنہ، سیدنا علی نے کبھی یہ دعویٰ کیا نہیں کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، وہ میرا پہلا نمبر ہے. کوئی دکھا دے کہاں پر دعویٰ کیا ہے، کہاں پر قول سیدنا علی کا، کہاں یہ قول ہے؟ کہیں پر نہیں ہے. یہ قول عبداللہ بن سبأ یہودی کا تھا، اور اس کے ہم نوالے، ہم پیالوں نے اس قول کی ترویج کی. عوام الناس، جب علم کا نور موجود ہے تو پتہ تھا قول باطل ہے، لیکن قول موجود تھا، اس زمانے میں اثر نہیں کیا. دیکھیں سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا، سیدنا علی کو بھی شہید کر دیا گیا. یعنی یہ لوگ جو ابھی کہتے تھے علی دا پہلا نمبر، یہی انہوں نے پھر سیدنا عثمان کو بھی، سیدنا علی کو کس نے قتل کیا ہے، کس نے شہید کیا ہے؟ انہوں نے کیا ہے نا. اب یہ کہہ رہے علی دا پہلا نمبر، وہ شہید کس نے، سیدنا علی کو کس نے شہید کیا ہے؟ ابھی مجرم کون تھے؟ عبدالرحمن بن ملجم جو ہے یہ خوارج کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، اور انہی میں شامل جو کہتے ہیں سیدنا علی سب سے پہلے، عبداللہ بن سبأ یہودی کے بات ماننے والا تھا، اس کے ساتھ تھا، یہی بندہ تھا. پھر انجام کیا ہوا؟ جس کا پہلا نمبر تھا، نعوذ باللہ، عبداللہ بن سبأ بن ملجم کہتا ہے میرے اور جنت کے بیچ میں جو حد فاصل اور دیوار وہ علی ہے، جب تک گرے گنے میں جنت میں جا نہیں سکتا ہوں. یہ جہالت یہ کام کرتی ہے لوگوں میں، یہ جہالت کے اندھیرے ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں والعجیب ان علی رضی اللہ عنہ لم مدع هذا ولا طالب بالخلافه، نہ تو دعویٰ کیا کہ خلافت وہی حقدار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، ان کے پاس وصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے خلافت کی، نہ تو یہ دعویٰ کیا ہے، اور نہ ہی مطالبہ کیا خلافت کا. ولا قال انا احق بها، ولا يكاه كما حقدار هو، بل كان مبايعا وسامعا ومطيعا لاخوان الخلفاء الراشدين وهم جميعا، بلکہ بیعت کرنے والے تھے اور سمع و طاعت کرنے والے تھے اپنے خلفاء راشدین بھائیوں کی، سب کی. عند ذلك حصلت الفتنه بين المسلمين، اور اس وقت مسلمانوں کے بیچ فتنہ ہوا. حصل القتال بين المسلمين، مسلمانوں کو آپس میں بھی پھر قتال ہوا. بسبب هذا الخبيث، اس خبیث کی وجہ سے، پہلے زہر اگلتا رہا اپنے مجالس میں، لوگ کان دھرتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا. پھر اس کی وجہ سے فتنہ اور بڑھا، پھر مسلمانوں کا آپس میں خانہ جنگی ہوئی جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سیدنا علی کو بھی شہید کیا گیا، قتل کیا گیا اسی خبیث کی وجہ سے. الذي اندس في صف المسلمين، جو مسلمانوں کی صفوں میں گھس گیا تھا اور چھپ گیا تھا. ولكن الله خيب ظنه، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وہ چاہتا تھا اس کو رسوا کیا، وہ نہ ہو سکا. صحیح، یہ بات صحیح ہے، انه حصل على المسلمين محنة قتل منهم من قتل، ایک مصیبت تھی مسلمانوں کے لیے اس زمانے میں، اور بعض قتل بھی ہوئے ان میں سے جنہوں قتل ہونا تھا، لیکنہ ما عمل شیئا بالاسلام، لیکن مسلمان میں اسلام میں اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑا. الاسلام وللہ الحمد بقی عزیزا وقائما، اسلام غالب اور قائم باقی رہا. ولم ینل منہ شیئا، اور اس خبیث نے اس میں اس کا کوئی نقصان نہ کر سکا. مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوئی، نقصان ہوا، اسلام میں کوئی نقصان نہیں ہوا. اسلام کی عزت اپنی جگہ پہ، اپنا مقام، اپنا غلب اپنی جگہ پہ رہا. وما ادرک ہوا والیہود شیء من ھذا الدین والحمد للہ، اور نہ تو یہودیوں کچھ ملا اور نہ ہی اس خبیث کو کچھ ملا اس دین میں سے، جو نقصان اس دین میں وہ کرنا چاہتا تھا. وہ دین کو گرانے کے لیے نکلا تھا نا اپنے گھر سے، کہ دین مٹ کے رہے گا، مسلمان خانہ جنگی ہو گیا آپس میں، خلافت کا خاتمہ ہو جائے گا، دین بھی ختم ہو جائے گا. نہیں میرے بھائی، یہ دین عزیز ہے، تا قیامت رہے گا. ایک گروہ ہی کافی ہے واللہ، الفرقۃ النجیۃ طائفۃ منصورہ، ایک گروہ باقی رہے گا آخری وقت تک، اور جب یہ گروہ بھی نہیں رہے گا پھر قیامت قائم ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کوئی مٹا نہیں سکتا، نہ اسلام کو نہ اہل ایمان کو. شیخ صاحب فرماتے ہیں نعم حصل علی الصحابۃ بعض المصیبۃ والفتنۃ والقتل، یہ بات صحیح ہے کہ صحابہ پر مصیبت تھی، فتنہ بھی تھا اور قتل بھی ہوا، بعض کے قتل بھی ہوا. لیکن هذا فی سبیل اللہ رضی اللہ عنہم، یہ سب اللہ کے راستے میں ہوا. رضی اللہ عنہم وارضاهم، اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ تعالیٰ سے راضی. ولم يحصل هذا الخبیث علی طائل والحمد للہ، اور اس خبیث کو کچھ نہ ملا، الحمد للہ. هذا ملخص قضیۃ الفتنۃ بمقتل عثمان رضی اللہ عنہ، یہ ایک مختصر سا یعنی ایک خلاصہ ہے سید عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے فتنے کے تعلق سے. وهذا مما يدل على انه لا يجوز الخروج على ولی الامر، اور اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ ولی امر پہ، حکم وقت پہ خروج کرنا جائز نہیں ہے. وان الخروج علیہ يسبب شرا في الامة وسفك دماء، اور حکمران وقت ولی امر پر خروج کرنے سے جو ہے وہ امت میں خون ریزی کا سبب بنتا ہے. ولا يزال الناس في فتن من ذلك العهد، اور اس زمانے سے لے کے دور حاضر تک لوگ اس فتنے میں یعنی مبتلا ہیں اور موجود ہیں. وانتم تعلمون دعاة الفتنة الذين يدعون الفتنة والخروج على ولاة الامور، شیخ صاحب فرماتے ہیں تم لوگ یہ جانتے ہو، خوب جانتے ہو، جو فتنے کے داعی دعاة الفتنہ جو ہیں، جو لوگوں کو فتنے کی طرف بلاتے ہیں اور حکمرانوں اور اولیاء امور پر خروج کرنے کی طرف بلاتے ہیں. وبحجت انکار المنکر، اور انکار منکر کی حجت سے لوگوں کو بلاتے ہیں. حکمرانوں پر خروج کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ حکمران منکر کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اور ہمیں برائی کو روکنا ہے اور مٹانا ہے، کیونکہ انکار منکر جو واجب ہے اور ہم برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس لیے ہم برائی کو اپنے ہاتھوں سے روکیں گے. یہ ان کے پاس حجت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فظہرت المعتزلہ والخوارج، تو ظاہر ہوئے معتزلہ والخوارج کلہم من ھذا الباب، اسی باب، اسی دروازے اور اسی طریقے سے خوارج معتزلہ نکلے ہیں. ولا تزال الی الان، اور اس زمانے سے لے کے آج تک یہ لوگ موجود ہیں. لوگ بدلتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، دوسرے لوگوں کی جگہ لے لیتے ہیں اسی فکر کو اپناتے ہوئے. فکر زندہ رہتی ہے میرے بھائیوں، لوگوں کو کوئی عبرت نہیں ہے، لوگوں کا کیا اعتبار ہے؟ ابھی ملجم باقی نہ رہا لیکن اس کی فکر آج زندہ ہے کہ نہیں؟ زندہ ہے. اور ہر قوم کا وارث ہوتا ہے، آج صحابہ کے وارث بھی موجود ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کے وارث موجود ہیں، سیدنا عمر، عثمان، علی کے وارث موجود ہیں، اور عبداللہ بن صاحب یہودی کے وارث بھی موجود ہیں، امت میں ہے کہ نہیں؟ موجود ہیں. ابھی ملجم کی بھی موجود ہیں وارث. دیکھنے ہیں کہ ہم لوگ کہاں پہ، ہم کس کے وارث ہیں، ہم کس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. کس منہج کو اپنانے والے ہیں. وہ لوگ آئے دنیا سے چلے گئے, اس وقت کہاں ہیں؟ برزخ میں رب کا حساب دے رہے ہیں. ہم لوگوں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور قبر میں ہی جانا ہے فوراً, اور حساب قبر میں ہی شروع ہو جاتا ہے, برزخ میں, آخرت سے پہلے. جیسے کہ حدیث میں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور یا آگ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے. ابھی متعین کر سکتے ہیں ہم اس وقت کہ ہماری قبر کیسی ہونی چاہیے؟ نہیں کر سکتے. خاتمہ کس چیز پہ ہوتا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, لیکن امید تو ہے اچھے خاتمے کی, اور اس کے لیے اچھا کام کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ اسے دعا ہم کرتے ہیں اپنے رب سے حسن خاتمے کی. کیوں دعا کرتے ہیں؟ کیونکہ خاتمے کا پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے. لیکن انسان جس پر زندہ رہتا ہے اسی پر اس کی موت ہوتی ہے. اب منہ جو سلف کو اپناتے ہوئے زندہ رہیں, سابق نقش قدم پر چلتے چلتے اگر آپ کو موت آ جاتے تو انشاءاللہ آپ انہی کے ساتھ ہوں گے, لیکن اگر آپ خوارج کے منہج پر چلتے چلتے مر جاتے ہیں تو یہ کبھی امید نہ رکھنا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ ہوں گے. آپ انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن, جن کے نقش قدم پر اس دنیا میں اس وقت آپ چلتے آ رہے ہیں. سمت آپ نے خود متعین کرنی ہے, انجام آپ کو بتا دیا گیا ہے. سمت ہم نے خود متعین کرنی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. شاہ صاحب فرماتے ہیں قوله امام بربہاری کا یہ قول, فلما قتل عثمان رضی اللہ عنہ جاء الاختلاف والبدع, جب سن عثمان کو قتل ہوا, سن عثمان کو قتل کیا گیا تو اختلاف اور بدعت نے جنم لیا. شاہ صاحب فرماتے ہیں, شاہ صالح فزن حفظہ اللہ, یجب الحذر من دعاۃ الضلال, دعاۃ الضلال سے خبردار رہنا چاہیے, اور یہ واجب ہے کہ دعاۃ الضلال سے انسان آگاہ رہے اور ان کی دعوت سے دوری اختیار کرے. ولا تساهل في امرهم, اور ان کے تعلق سے تساہل سے کام نہیں کرنا چاہیے. چلتا ہے یار کبھی ان کی بھی سن لیا کریں, ہرگز نہیں. دعاۃ الضلال سے دوری اختیار کرنی ہے, ہرگز اپنے کان کبھی نہ دھرنا, کیونکہ کان کا کنیکشن دل سے ہوتا ہے, کان میں بات پڑی تو دل پہ اثر ہوا. شاہ صاحب فرماتے ہیں انہ لا يجوز الكلام في ولاۃ الامور, اور ولاۃ الامور قرآن وقت کے خلاف بات کرنا جائز نہیں. ولہذا اوصى صلی اللہ علیہ وسلم بسمع والطاعۃ, اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی سمع اور طاعت کی. وعدم الخروج على ولاۃ الامور وان جاروا, اور خروج کرنے سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگرچہ حکمران وقت جو ہے وہ ظلم سے کام لے اور ناانصافی کرے. وان ظلموا, اور اگر ظلم کریں. وان فسقوا, اگر فسق کریں. ما لم يصل الى حد الكفر الصريح, جب تک کہ کفر صریح کے حد تک نہیں پہنچتے, سمع اور طاعت واجب رہتی ہے. هكذا اوصانا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طریقے سے وصیت کی ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. آخر جملہ آج کے درس میں امام بربہاری رحمہ اللہ کا یہ قول, وصار الناس فرقا فمن الناس من ثبت على الحق عند اول التغيير وقال به وعمل به ودعا اليه. شیخ صالح فزن حفظہ اللہ فرماتے ہیں, لما حصلت الفرق والاختلاف ثبت الله اهل الحق والسنه, جب لوگوں میں تفرقہ اور اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اہل حق اور اہل سنت کو ثابت قدمی عطا فرمائی. وساروا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم, اور وہ اسی راستے پر چلتے رہے جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. والفرق الاخرى خالفت ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه, اور باقی فرقوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی. فاستحقوا الوعید بالنار, تو وہ آگ کی وعید کے مستحق ہوئے. بحسب ما حصل منهم, یعنی اس کا بدلہ ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ 73 فرقوں کی حدیث, على ما انا علیہ واصحابی, یہ فرقۃ الناجیہ ہے جو جہنم کے عذاب سے نجات پانے والی ہے, اور باقی جو 72 فرقے ہیں جو جہنم رسید ہو رہے ہیں یہ وہ ہیں جو مخالفت کی ہے علماء انہی و اصحابی کی، یہ قانون ہے، یہ ترازو ہے. جب بھی فتنہ ہوتا ہے اول التغییر، شروع سے ہی اہل حق کا ساتھ دینا شروع کرو. اگر اہل حق کا ساتھ نہیں ہوا تو پاؤں پھسل جاتا ہے. جس کو حق واضح ہو گیا ہے جم جائے اس پہ، واضح نہیں ہے اس کی تلاش میں رہے. اور حق پہ ہمیشہ نور ہوتا ہے. اور جب حق واضح ہو جائے تو حق کو بیان بھی کرنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اس کی طرف دعوت بھی دینی ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.